نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں مفتی جمیل مدنی صاحب, الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام, اس کے صفحہ نمبر 4 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک تمہارے نام ما شناخت یعنی پتے کے ساتھ یعنی اس کی پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں, لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ حدیث پاک کے بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو, ایک عام شخص اس پر کیسے عمل کرے گا, اس کو کیا کرنا چاہیے, کون سے درود پاک پڑھنے چاہیے, کوئی کتابیں ہوں درود پاک سے متعلق وہ پڑھے, یا کوئی مشہور درود پاک آپ ارشاد فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دیکھیں سب سے بہتر درود کون سا ہو سکتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار درود و سلام کے جو الفاظ و صیغے ہیں وہ اپنی امت کو تعلیم فرمائے ہیں, تو روایات کے اندر ان کو بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے بزرگان دین نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے حوالے سے کلمات مرتب کیے ہیں. تو اگر ان سب کو دیکھنا چاہیں تو دلائل الخیرات, اس میں مختلف درود و سلام کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر موجود ہیں. تو اگر دلائل الخیرات سے کوئی درود پاک کا صیغہ آپ منتخب کر لیتے ہیں اور اس کو ذوق و شوق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ برکت نصیب ہوگی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ درود یا سلام یہ عربی زبان میں ہی پڑھا جائے, تو درود و سلام یہ اردو زبان میں بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے جیسے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بے شمار ملکوں میں پڑھا جانے والا مشہور زمانہ کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, اسی طرح کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, بے شمار علماء اہل سنت نے اپنے اپنے انداز میں عشق رسول میں ڈوب کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے ہیں. اپنی مادری زبان میں بھی آپ کو کسی نہ کسی بزرگ اور عاشق رسول کا لکھا ہوا کلام مل جائے گا. تو یوں مختلف مواقع پر مختلف انداز میں آپ اچھے سے اچھا عمدہ سے عمدہ الفاظ میں درود و سلام کا انتخاب کر سکتے ہیں.
ٹھیک, اور یہ دلائل الخیرات شریف جو درود پاک کی کتاب ہے, اگر پوری ہی کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے یا اجازت لینی پڑے گی, یا ویسے ہی اگر اس کی تلاوت کرتا ہے پڑھتا ہے تو درست ہے؟
یہ دلائل الخیرات شریف جب سے لکھی گئی ہے یہ علماء عوام سب میں مقبول عام کتاب ہے, اور اس کی ہر مسلمان کو اجازت ہے کہ وہ اس درود پاک پر اس کی اہمیت پر مشتمل ایک کتاب ہے, اس کے اندر باقاعدہ 7 ایام پر اس کے ابواب کو منقسم کیا گیا ہے, تو پہلے دن یہ دوسرے دن یہ, تو اس انداز میں اس کو باقاعدہ 7 دن میں ختم کرنا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو وہ پڑھنے کا معمول بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے گلدستہ درود و سلام, تو اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں, اس کے اندر بھی درود و سلام کی بے شمار بہاریں, برکتیں, فضیلتیں موجود ہیں.
اچھا, یہ جو آپ نے فرمایا کہ 7 دن میں ختم کرنا ہوتا ہے, تو لازم ہے یا اپنی سہولت کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا بھی پڑھتا ہے؟
دیکھیں روزانہ اگر ایک صفحہ بھی کوئی پڑھتا ہے، آدھا صفحہ بھی پڑھتا ہے تو ہے تو بڑی بابرکت کتاب، لیکن کسی چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے نا، خصوصی برکتیں، خصوصی تاثیریں، تو وہ جو بزرگوں کے ایک معمولات سے ہیں، تو دلائل الخیرات کو 7 دن میں مکمل کیا جائے تو اس کی جو خصوصی برکتیں ہیں پڑھنے والے کو وہ باقاعدہ محسوس بھی ہوتی
ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوشش کی جائے کہ اس کو پڑھا جائے، ایک دفعہ تو مکمل ضرور پڑھا جائے، اور اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے، بہت ہی پیارے درود پاک اس کے اندر موجود ہے، بہت اچھی اچھی دعائیں موجود ہیں۔ اگر اس کو کسی کو عربی آتی ہے یا کوئی اس کا ترجمہ پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ کیا اپنے رب سے اس طرح بھی دعا کی جا سکتی، اس طرح بھی مانگا جا سکتا ہے۔ دلائل الخیرات بہت مشہور کتاب ہے، کسی بھی اچھی کتابوں کی دکان ہوگی وہاں سے آپ کو بآسانی انشاءاللہ یہ مل جائے گی، ترجمے کے ساتھ بھی مل جائے گی اور بغیر ترجمے کے بھی مل جاتی ہے۔ تو جن کو عربی آتی ہے ان کو تو چاہیے کہ اس کی کثرت سے اس کو پڑھیں، اور جن کو عربی نہیں آتی تو وہ بھی پڑھیں اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت زیادہ لطف آئے گا، نبی کریم علیہ السلام کا عشق انشاءاللہ اور زیادہ بڑھے گا، بہت زیادہ محبت انشاءاللہ ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ اور ایک سوال اور کافی پوچھا جا رہا ہے کہ جیسے ابھی بھی باب المدینہ کراچی میں مکھیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور لوگ جو نا اس کے لیے اپنے گھروں کے اندر تو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، مساجد کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا فیومیگیشن کروائی جا سکتی ہے، جس میں وہ ایک مشین کے ساتھ سمجھے وہ آواز بھی آ رہی ہوتی ہے اور اس میں دھواں نکلتا ہے اور اسمیل بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، غالباً پیٹرول یا اس طرح کی چیز بھی اس میں کوئی ڈلتی ہے، تو اس سے یہ کہ کافی فائدہ ضرور ہو جاتا ہے، کیا مساجد کے اندر اس طریقے کو اپنایا جا سکتا ہے یا کوئی اور صاف ستھرا طریقہ اپنانا پڑے گا، کیونکہ نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟
دیکھیں مسجد کے اندر خوشبودار اس کو رکھنے کی تاکید ہے، تو بدبو سے مسجد کو بچانا واجب ہے۔ تو اب امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا باقاعدہ فتاوی رضویہ شریف میں مٹی کے تیل کے حوالے سے فتویٰ موجود ہے کہ مٹی کا تیل جو ایک لالٹین زمانہ قدیم میں ہوتا تھا، اب بھی کہیں نہ کہیں
ہوتے ہیں،
تو جو ایک لیمپ ٹائپ کا ہوتا ہے اس میں مطلب وہ مٹی کا تیل ڈالا جاتا ہے، وہ پمپ کر کے پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے اسمیل آتی ہے، تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ناجائز ہونے کا مسجد کے اندر بدبو کی وجہ سے اس کے مسجد میں جلانے سے منع فرمایا۔
صحیح،
تو اب یہ دیکھ لیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کے اندر ایسی کوئی اسمیل ہے، پیٹرول ٹائپ کی ہے، مٹی کے تیل بھی غالباً، یعنی جو مکھیاں جو آج کل ہو رہی ہیں علاقوں میں گھروں میں، تو اس کے صفائی ستھرائی کے حوالے سے ایک طریقہ کار جو خواتین میں بھی ہے کہ مٹی کے تیل والا پوچھا گھروں میں لگانے سے اس کی اسمیل سے یعنی مکھیاں بھاگتی ہیں۔ تو اب یہ گھروں کے حد تک جیسے آپ نے کہا اس کے حد تک تو ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی بھی ہم طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ اسمیل وغیرہ بھی ہو، لیکن مسجد کے اندر بدبودار چیز کا لانا یہ جائز نہیں ہوتا۔ تو اب یہ باقاعدہ اسپرے ہوگا،
دھواں بھی ہوتا ہے اس میں،
تو دھواں ہے
ہوتا ہے وہ،
تو ناگوار خوشبو کا مسجد میں لانا اس کی اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
تو اب کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس کے اندر خوشبو ہو، ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی اود وغیرہ کی دھونی دینے، خوشبودار دھونی دینے سے اگر یہ دور بھاگتی ہوں، تو ایسا کوئی طریقہ اختیار کریں تو مسجد کو بدبو سے بچانا یہ ضروری ہے۔ دوسرا ایک یہ ہے کہ پنکھے اگر چل رہے ہوتے ہیں
نماز کے اوقات،
نماز کے اوقات میں، تو اس سے بھی کافی حد تک نمازیوں کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے، تو یہ ہماری مسجد انتظامیہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ نمازی اس مسجد میں کتنے آ رہے ہوتے ہیں، اور اس حساب سے مکمل نمازیوں تک ہوا پہنچانے والے پنکھے چل رہے ہوں، ورنہ کبھی دو صفوں میں آگے چل رہے ہیں باقی صف والے وہ مکھی سے باقاعدہ مقابلہ ہو رہا ہے یا جو کچھ کہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو۔ پھر ایک یہ ہے کہ صفائی ستھرائی، تو اگر مسجد کے خادمین اگر پوچا وغیرہ اچھے انداز میں لگاتے رہیں گے اور ایسی کوئی چیز مسجد کے اندر کچرے یعنی دھول مٹی ٹائپ کی نہیں ہوگی، تو اس سے بھی کافی حد تک امید ہے کہ فرق پڑے گا۔ جتنا ممکن ہو مسجد کو صاف ستھرا رکھتے ہوئے، خوشبودار رکھتے ہوئے اگر اس سے بچنا ممکن ہے تو یہ طریقہ اختیار کریں۔
ایک آدمی نے ایک بات کی، یار ابھی آپ کسی 5-star ہوٹل میں چلے جائیں، کسی اچھی جگہ پر چلیں، وہاں آپ کو مکھی نہیں ملے گی، لیکن انہوں نے کوشش کر کے ایک انتظام ایسا کیا کہ اس کے اندر مکھی کا گزر ہی نہیں ہے نا، ملے گی نہیں آپ کو، بہت مشکل ہے کہ آپ کو مکھی نظر آئے۔ پھر وہی ہے کہ مسجد انتظامیہ اس کے حوالے سے اہتمام کریں، اس کے پیک کرنے کا اہتمام کریں۔
مسجد انتظامیہ بھی جب انتظام اور اہتمام کرنے جائے گی تو معاملہ آئے گا چندے کا، فنڈ کا، اہل محلہ پر آئے گی۔ تو اہل محلہ اگر اس معاملے میں تعاون کریں، اور مسجد کا جو مین جو ہال کہلاتا ہے اگر یہ علاوہ نماز کے اوقات کے بند رہے اور صفائی ستھرائی بھی رہے، اور نماز کے اوقات میں نماز اگر مسجد کے ہال میں پڑھی جائے، پنکھے بھی چل رہے ہوں، تو اس سے کافی حد تک یہ ہے کہ بچت رہے گی۔
بجلی چلے گی تو جنریٹر نہیں ہے، یو پی ایس نہیں ہے،
پھر تو بہرحال اب یہ
اہل محلہ کی ذمہ داری پھر بنتی ہے۔
اسی حد تک یہ ہے کہ ہمیں اگر پریشانی ہے، اور واقعتا پریشانی نماز پڑھنے والے کو آ جاتی ہے، تو اس میں اگر نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ مکمل دھیان کے ساتھ اگر نماز پڑھنی ہے، تو پھر ان چیزوں سے تھوڑا بچنے کی کوئی صورت اختیار کرنی ہوگی۔
ٹھیک ہے۔ کچرا حضور کچرا کنڈی ہی میں ڈالنا چاہیے، اور یہ بالکل ایک اصول ہے، اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرے گا، ایسا ہی کرنا چاہیے، بھلے اپنا کچرا ہو، گھر کا ہو، کہیں کا بھی ہو، لیکن بالخصوص مسجد کے آس پاس کچرا جو ڈال دیتے ہیں، یعنی جو ایسے علاقے ہیں جو بہت ویل اسٹیبلش نہیں ہیں، نارمل سے ہیں، اور وہاں بس جہاں خالی جگہ ملی وہی کچرا کنڈی ہے، تو پھر اس میں دیکھنے کو یہ بھی ملتا ہے کہ مساجد کے قریب بھی کوئی ایسی جگہ نظر آتی ہے کہ خالی پلاٹ، تو وہاں بھی لوگ کچرا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو کہیں بھی ایسی کسی کی، اچھا کسی کی جگہ ہے، خالی پلاٹ ہے، اس کا ذاتی ہے، اس نے ابھی بنایا نہیں ہے، تو اس کا استعمال کرنا کیسا، اور خاص طور پر مسجد کے قریب کچرا ڈالنا اہل محلہ کا، اور اب اس کے بعد پھر اداروں کو برا بھلا کہنا کہ ادارے والے آتے نہیں ہیں، اٹھاتے نہیں ہیں، تو وہ تو آئیں گے، ان کو جب بھی آنا ہوا، یا ان کی سستی ہے یا جو بھی ہے، لیکن ہمارا ڈالنا کیسا ہے، یہ اس کے حوالے سے ارشاد ہوگا۔
دیکھیں، کسی کے ذاتی پلاٹ میں جبکہ اس کی طرف سے اجازت نہ ہو اور اس کو یہ طریقہ کار ناگوار گزرتا ہو، تو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جگہ کو کچرا کنڈی ٹائپ کی جگہ بنا دینا، اور کچرے آتے جاتے شخص کا اس جگہ پھینکتے رہنا، تو اس کی تو اجازت نہیں ہوگی۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ مچھر یا مکھیاں اور اس طرح کی جو بھی یعنی امراض پھیلانے والے جو مخلوقات ہیں یہ، تو ان کا وجود وہ اکثر ایسی جگہوں پہ زیادہ ہوتا ہے جہاں گندگی وغیرہ زیادہ ہو۔ تو اب اہل محلہ تھوڑا سا اگر ہوش کے ناخن لیں، تھوڑا عقل سے کام لیں، یہ تو غور کریں کہ ہم نے برابر والے خالی پلاٹ میں کچرا پھینک رہے ہیں، وہیں کچرا جل رہا ہے، وہیں سب کچھ بارش ہونے کے بعد مزید تعفن پھیل رہا ہے، اس کا نقصان کس کا ہوگا؟
نہیں ہوگا
کہ وہ اس سے اجازت نہیں لی، اس کا ایک اخروی معاملہ ہے کہ آخرت کا نقصان ہے، دوسرا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، آپ کچرا اگر پالیں گے، کچرے کی پرورش کریں گے، تو پھر آگے جراثیم نے ہی پرورش پانا ہے، اور ان جراثیم کا سب سے پہلا حملہ آس پڑوس کے جو افراد ہوتے ہیں، مکین ہوتے ہیں، انہیں کی طرف ہوگا۔ تو اس لیے اہل محلہ کو یوں بھی یعنی عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اپنے اطراف سے گندگی کو، کچروں کو دور رکھا جائے۔
ٹھیک ہے۔
اور بالخصوص جب مسجد کا معاملہ آ جاتا ہے، تو مسجد کو تو صاف ستھرا رکھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، اور مسجد کے اطراف میں کوئی ایسی چیز نہ بنائی جائے کہ جس کی وجہ سے مسجد میں اس کی اسمیل اور بدبو آ رہی ہو، حتیٰ کہ ایسی جانب حدود مسجد کے اندر بھی اگر بیت الخلاء بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے بھی فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایسی سمت، ایسی جانب بیت الخلاء نہ بنائے جائیں کہ اس کی طرف سے آنے والی ہوا مسجد میں داخل ہوتی ہے، کہ عام طور پہ وہ بدبودار ہوگی تو ناگوار اسمیل ہوتی ہے، تو مسجد کو ایسے ناگوار اسمیل والے بیت الخلاء بنانے سے، ایسی سمت بنانے سے بھی بچانا ضروری ہے، تو اس کے لیے کسی اور سمت کا انتخاب کیا جائے۔ تو اب جو کچرا ڈالتے ہیں اور بالکل مسجد کے دروازوں کے قریب، مسجد کی آمد و رفت کے قریب، جہاں مسجد میں آنا جانا لوگوں کا ہوتا ہے، پھر ہوا کے ذریعے اسمیل اگر اس جگہ مسجد کو یعنی اس کے ماحول کو ناگوار کرتی ہے، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ اس میں مجموعی اعتبار سے اہل محلہ ہی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھیں، کہ اللہ تبارک و تعالی صفائی ستھرائی کو پسند فرماتا ہے، اور یہ پاکیزگی، طہارت، یہ ایمان کا باقاعدہ ایک حصہ ہے، اور جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ صاف ستھرے ہی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی یحب المتطہرین، صاف ستھرے پاکیزہ رہنے والوں، خوب طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو جو طہارت کا اہتمام کرتے ہوں گے، تو وہ یقیناً اپنے گھروں کو بھی، اپنے گھر کے باہر کے حصوں کو، اپنے محلے کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہوں گے۔ تو یہ ایک بحیثیت مسلمان بھی کہ اسلام نظافت کا درس دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی احادیث اس حوالے سے موجود ہیں جس میں صفائی ستھرائی پر باقاعدہ تعلیم اور درس موجود ہے، اور الحمدللہ اکثریت مسلمانوں کی صفائی ستھرائی کا ذہن رکھتی ہے، کرتی بھی ہے، لیکن بس وہ ایک کوئی نہیں دیکھ رہا تو اپنے گھر کا کچرا باہر پھینک دیا، کسی سامنے والے کے گھر کے ادھر رکھ دیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقاعدہ اپنے ان ایریاز میں روزانہ کی بنیاد پر کچرے کو اٹھانے والی باقاعدہ ایک ٹیم آتی ہے اور گلی محلوں کا وہ کچرا جمع کر کے لے جاتی ہیں۔
100-200 روپے
ان کے چارجز ہوتے ہیں، وہ بھی مہینے کا۔
جی جی،
تو اب یہ 100-200 روپے ادا کرنا یہ آسان ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس کے مقابلے میں آپ کچرا پالیں گے، یہ 100-200 نہیں، پھر ہزاروں روپے ان کچروں کی وجہ سے جو بیماریاں گھروں میں افراد بیمار ہو جاتے ہیں ان پہ خرچ کرنا پڑے گا۔ تو اپنا باقاعدہ اہتمام انتظام کریں تاکہ جو کچرا اٹھانے والے افراد ہیں، جو ان کا پورا کام ہی یہ ہے، تو ان تک آپ کا کچرا ان کے ہاتھوں میں پہنچے، ان کے ذریعے سے آپ کا کچرا جہاں پر اس کو ڈالنا ہے وہاں تک پہنچے۔ اس طریقے کار کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو دونوں جہاں میں انشاءاللہ عافیت پائیں گے۔
ٹھیک، اور بڑے اچھے انداز سے اس کو ڈسکارڈ کیا جائے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا علاقہ ہے، ہمارا گلی محلہ ہے، انشاءاللہ بالکل صاف ستھرا نظر آئے گا۔ ہم سب کو مل کر انشاءاللہ اس کے حوالے سے ضرور کوشش کرنی ہے۔ کسی چیز کی بھی اہمیت اجاگر کرنا ہو تو اس کے بارے میں معلومات حاصل ہونا، علم حاصل ہونا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مساجد کے حوالے سے اگر معلومات چاہتے ہوں، ان کا ادب مزید ہمارے دلوں میں پیدا ہو، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ مسجدیں خوشبودار رکھیے، بہت ہی پیارا رسالہ ہے۔ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ مسجد کی حفاظت، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، اس کو خوشبودار رکھنا، اس کو پاکیزہ رکھنا، اس کے حوالے سے ہمارا جذبہ بڑھے گا، ہمارا دل کرے گا کہ ہم بھی مسجد کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بھی سعادت عطا فرمائے۔ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پہلی کال چلائیے۔
پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی رب تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آئندہ فلاں گناہ نہیں کروں گا اور پھر اس سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں کیا توبہ ہی کرنی پڑے گی یا کیس کے ساتھ ساتھ کوئی کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا؟
دیکھیں، ایک ہوتی ہے قسم اور ایک وعدہ۔ جو کفارے کی صورت بنتی ہے وہ مستقبل میں کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے آدمی قسم کھاتا ہے، پھر اس کو اگر توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا۔ لیکن جیسے کہ ان کے سوال سے ہے کہ ایک آدمی نے کسی گناہ سے نادم ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اب وہ وعدہ وفا نہ کر سکا اور اس نے وہ گناہ کا ارتکاب کر لیا، تو اس میں کفارہ تو لازم نہیں ہے، البتہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہوگی۔ کہ ایک تو نارمل آدمی گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کے بعد توبہ ضرور کر لینی چاہیے، جب بتقاضا بشر کوئی خطا سرزد ہو گئی تو جیسے ہی اپنے گناہ پہ شرمندگی کا آدمی اظہار کرتا ہے اور حقیقتا وہ ندامت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالی کا بے حد کرم و احسان ہے کہ اس نے توبہ جیسی ایک چیز ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کہ ایک آدمی سے اگر کوئی گناہ ہوا، ایک ہوا، دو ہوئے، تین ہوئے، یوں اگر وہ بکثرت گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے وہ توبہ بھی کر رہا ہوتا ہے، تو توبہ کی برکت سے اس کے جو گناہ ہیں وہ مٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر توبہ کا پانی اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہوتا تو یہ جب آدمی مرتا تو پتنا جانے کتنے گناہوں کا انبار لے کر پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتا۔ تو توبہ ضرور کرنی چاہیے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ آدمی کو سچی توبہ اس کا نام ہے کہ کیے ہوئے گناہ پر پشیمانی ہو، ندامت ہو، اور اس کو فی الحال وہ چھوڑ چکا ہو اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا سچا پختہ عزم کیا ہو، تو یہ توبہ کے اندر یہ تین چیزیں ضروری ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں توبہ بہرحال ہمیں کرتے رہنی چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ ہو جائے گا، پھر توبہ کروں پھر گناہ، تو یہ تو ایک سلسلہ یوں ہو گیا۔ تو آدمی توبہ سے بیزار نہ ہو، گناہ سے بیزار ہو،
ٹھیک،
توبہ سے مایوس نہ ہو، توبہ کرتا رہے، توبہ کے انشاءاللہ فوائد آخرت میں ظاہر ہوں گے کہ بے شمار گناہ سچی توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے
انشاءاللہ۔ اور توبہ پر استقامت کیسے حاصل ہو، توبہ کے بارے میں معلومات کیسے حاصل ہو، توبہ کا جذبہ کیسے حاصل ہو، تو ایسے لوگ کہ جو اس کی کثرت کرتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اچھا ماحول ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ اس کی بنیادی اس بات پر ہے کہ انسان آتا ہے، اس میں توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور پھر نیکیاں کرنے کا الحمدللہ اس ماحول میں جذبہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات میں شرکت شروع ہو جائے گی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے دیکھنا شروع کر دیں گے، مدنی قافلوں کے مسافر بننا شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ عزوجل توبہ کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوگی اور اس پر انشاءاللہ عزوجل استقامت بھی حاصل ہوگی، نیکیاں کرنے کا بھی جذبہ حاصل ہوگا۔ بغیر کچھ کیے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کچھ کرنے پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور کرنے کے لیے کرنے کے اسباب ہونا ضروری ہے۔ اس معاشرے کے اندر کہ جہاں ہر طرف سے گناہ ہی گناہ ہے اور گناہوں کے اسباب ہر طرف سے بآسانی مل جاتے ہیں، اس میں رہتے ہوئے شیطان ہمیں توبہ کرنے دے، ایک بہت ہی مشکل کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے راہ آسان کر دے اسی کے لیے ممکن ہے، لیکن ہم اگر کوشش کریں گے اپنے لیے نیکی کرنے کے اسباب، گناہوں سے بچنے کے اسباب پیدا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور اس کے مدنی کاموں میں مشغول ہو جائیے، انشاءاللہ عزوجل دین و دنیا کی بھلائیاں انشاءاللہ ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی
سوال میرا یہ ہے حضرت کہ وہ میں منرل واٹر کا کام کرتا ہوں، پانی کا نا، تو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حرام کام ہے، میں تو ایک پلانٹ سے لیتا ہوں بوتل فل کروا کے اور گھر پہ دے کر جو ہے وہ اس میں پیسے اس میں اپنا مارجن لیتا ہوں، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ کیا ہے مطلب۔
جی حضور، لوگوں میں اس طرح کی تھوڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے، اور خاص کر جیسے اس طرح کا طبقہ جو لوگوں کو باقاعدہ پانی واٹر فراہم کر رہا ہوتا ہے، ان کو وسوسے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ پانی بیچ رہے ہو، پانی بھی کوئی بیچنے والی چیز ہے، یعنی یہ تو فری میں فی سبیل اللہ پلانے والی چیز ہے، تم اس کو بیچ رہے ہو۔ تو ایسے لوگ اگر کسی ہوٹل پہ جاتے ہیں کسی اچھے، اور وہاں پہ باقاعدہ پانی پینے کے لیے کوئی جگ اور گلاس نہیں ہوتا،
جاتے ہی پہلے پانی کی بوتل منگواتے ہیں،
تو وہ سادہ پانی بھی اگر ان کو چاہیے تو وہ بھی باقاعدہ چارج ہوتا ہے اس کا، اور اس کی جتنی بھی ہوتی ہے کاسٹ وہ ادا کرنی ہوتی ہے، اس پر ہوٹل والے سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ آپ پانی بیچ رہے ہو، تو وجہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے پانی کا اہتمام کیا، بالکل فریش واٹر کا اہتمام انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ جو ہمارے علاقوں میں پانی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو پانی کا بیچنا جبکہ وہ پانی ان کی اپنی ملک میں آ چکا ہے خریدنے کی وجہ سے، یا مباح پانی کو انہوں نے حاصل کر لیا ہے اور ان کی ملک میں اگر آ گیا ہے تو اس کو یہ بیچ سکتے ہیں، تو پانی کی خرید و فروخت کا جو انداز ہے، تو اگر وہ ملک میں ہے تو اس کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ پانی کوئی بیچنے والی چیز ہے، تم پانی بیچ رہے ہو، غلط کر رہے ہو، حرام کر رہے ہو، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پانی کو بیچنا بلا شبہ جائز ہے جب تک کہ کوئی اور غیر شرعی کام کا ارتکاب نہ کیا جا رہا ہو۔
ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، پانی جیسے ہوٹل کا تذکرہ چلا کہ اب تقریباً ہوٹلوں میں، یعنی تھوڑا سا اپ ہوا، یعنی گلی محلے کے ہوٹل سے بڑا، تو پانی آپ کو ہوٹل کے اندر نہیں ملے گا، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کھانے جو نا وہ منرل واٹر سے بناتے ہوں، وہی لائن کا پانی آتا ہے اسی کو ڈالتے ہیں، اس سے کھانا بناتے ہیں، کیا ثواب کی نیت سے ہم ترغیب دلا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ منرل واٹر بیچیں، جن کو پینا ہوتا ہے وہ سادہ پانی نہیں پیتے، وہ آپ سے بوتل ہی مانگیں گے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ وہ 100-150 روپے کا کھانا کھا رہا ہے لیکن پانی نہیں ہے اس کے لیے، اور اس کو پھر 30-20 روپے کی جو بھی وہاں دستیاب ہوتا ہے وہ لینی پڑتی ہے، تو اگر یہ ثواب کی نیت سے یہ پانی پلانے پینے والا پانی بھی رکھ دیں کہ جو خود بھی پیتے ہیں، ان کے ملازمین بھی پیتے ہیں، اس کا کھانا بھی بنتا ہے، اور اگر کہتے ہیں نہیں لائن کے پانی میں کچرا ہے تو فلٹر لگا لیں تھوڑے سے پیسے لگا کر، اور کچرا ہے تو پھر کھانے میں بھی نہیں ڈلنا چاہیے، خود بھی نہیں پینا چاہیے، وہ پانی جو پیا جا سکتا ہے تو کیا ان کو رکھنا نہیں چاہیے، یا اس پانی کو بھی بیچنے کی طرف جو اب رجحان بڑھتا جا رہا ہے، تقریباً جگہوں پر جو ہے نا وہ آپ کو پانی ناپید ہی نظر آئے گا، کہ آپ کو نل بھی نظر نہیں آئے گا کہ پانی جہاں سے کہنے یا یہیں سے بھر دو، اور خریدنا پڑتا ہے، تو یہ ایک رجحان بڑھتا جا رہا ہے، کیا پانی پلانے کا جو ثواب ہے اور اس طرح کی چیزیں اس کی طرف ہم توجہ نہیں دلا سکتے؟
بالکل، اصل میں وہ توجہ ہی کی بات ہے، چاہے تو اس منرل واٹر کے جو پانی آدمی پی رہے تو آپ اس کو ہی اگر فری کر دیں، جو آپ نے بوتلیں رکھی ہیں اسی کو فری کر دیں، فی سبیل اللہ کر لیں، تو انشاءاللہ کسی کو پانی پلانے سے، جبکہ گناہ کی بخشش کا بھی اس کے اندر بشارت، جب کسی کو پانی پلایا جاتا ہے تو پانی پلانے والے کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر کسی نے ایسی جگہ پانی پلایا کہ جہاں پانی نہیں ملتا, اور ایسی جگہ جب کسی کو پانی پلاتا ہے کسی کو, تو گویا اس نے اس کو زندہ کر دیا. تو اس کی مطلب برکتیں ہیں, اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایسا ممکن ہو, اور اس میں اگر ذہن بننے کی بات ہے, تو اگر کوئی 60-70 روپے کی بوتل, اگر وہ جب کوئی آدمی 1200-1500-2000-2500 روپے کا کھانا کھا رہا ہے, تو اگر اس کے لیے بوتل کو فری کر دیا جائے تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر چلے یہ نہیں کرتے, لیکن وہ طبقہ کے جو 150-200 روپے ہی کا کھانا لینا چاہ رہا
ہے, ان کو چائے پینی ہے اور آپ کی چائے بھی تھوڑی سی مہنگی ہے, 50 روپے کی 60 روپے کی, نارمل سیٹ کرے چلے ٹھیک ہے 100 روپے کی چائے, لیکن دونوں نے ہی پانی پینا ہے, تو اب وہ 60 روپے کا پانی بھی خریدے.
تو اس کے اندر یہ کہ آسانی فراہم کریں, تو جتنی آسانی فراہم کریں گے, جتنے مسلمانوں کا دل خوش ہوگا, تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہی ہوگی
انشاءاللہ.
تو اب کسی سے اس معاملے میں نہیں پینا ہے تو خریدنا پڑے گا, یعنی اس یہ جو انداز نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر ان کے ورکرز پیتے ہیں تو ممکن ہے وہ نارمل پانی ہی پیتے ہوں, یہ بوتلوں والا پانی نہ پیتے ہوں. تو جب وہ نارمل پیتے ہیں تو کسی ایسے کو جو بوتل کی خریداری کی سکت نہیں رکھتا اور اس کو پیاس کی شدت بھی ہے, پینے کی طلب بھی ہے, تو جو پانی آپ لوگ پیتے ہیں وہی پانی اس کو پیش کر دیں, یہ پینا ہے تو یہ پی لیں,
کم از کم لکھ کے لگا دیں کہ نل کا پانی بھی دستیاب ہے. آپ اگر رکھتے نہیں ہیں, آپ کو لگ
اس طرح ہے کہ مطلب اس طرح بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ پریشان حال
پریشانی,
ان کی پریشانی کی آپ مطلب صورت حل کی کوئی صورت نکالنا چاہ رہے ہیں, تو بالکل جو ہمیں اگر ایسے افراد سن رہے ہیں کہ جن کے ہوٹلز ہیں اور اس طرح کی جگہ ہیں جہاں پہ لوگ آ کے کھانے پینے کا کام کرتے ہیں, تو اگر آپ پانی کم از کم فری کر دیں, اچھا پانی ہی فری کر دیں, یہ نہیں تو کم سے کم نارمل پانی ہی آپ فری رکھیں, تاکہ با آسانی لوگ اپنے کھانے پینے کے معاملات کریں. اور ایسی جگہ جہاں پانی خرید کر ہی پینا ہوتا ہو, وہاں پہ اگر کوئی فری میں پانی مل رہا ہو تو یقیناً کھانے پینے والے کا دل خوش ہوگا
انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی سعادت عطا فرمائے, اس کی نیت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اگر ہوٹل والے کوئی سن رہے ہیں یا ہوٹل والوں کے جاننے والے سن رہے تو وہ ان کا ذہن بنائے, انشاءاللہ اس کی مزید ہمارے کاروبار میں برکتیں ہوں گی, لوگوں کا بھی دل انشاءاللہ خوش ہوگا. ایک میسج سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھابھی نے طلاق لے لی, اب جو بھابھی کا سامان ہے اس کے بارے میں انہوں نے لکھ کر ہمیں بھیج دیا کہ مجھے یہ سامان نہیں چاہیے, یہ بھی لکھ کر دے دیا کہ میں نے حق مہر بھی معاف کیا, تو اب یہ بتائیے کہ اس سامان کا کیا حکم ہے, اس سامان کس کے پاس آئے گا, کون استعمال کرے گا؟
دیکھیں, حق مہر شوہر کے اوپر واجب الادا تھا, اگر اس نے نہیں دیا تھا تو واجب الادا تھا, عورت حقدار ہے, اگر وہ لے لے تو ٹھیک, نہ لے معاف کر دیتی ہے تو یہ معاف ہو جائے گا. رہا معاملہ ہے کہ جہیز کا سامان جو لے کر آئی تھی وہ نہیں لینا, تو بس اوقات یہ جو جملہ ہوتا ہے نا, ہم جہیز کا سامان بھی نہیں اٹھا رہے, تو یہ ایک تانے کے اوپر بھی مشتمل ہوتا ہے, لکھ کر دیا ہے, لیکن بس اوقات یہ اگلے شخص کی گویا ناک خاک آلود کرنا یا اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتا ہے, جو ہم نے طلاق لے کر سامان بھی نہیں لے رہے,
ٹھیک ہے,
تو اب یہ سامان بھی نہیں اٹھایا تو یہ چار مطلب یوں سمجھیں خاندان بھر میں لڑکے والوں کی مزید جو ہے وہ عزت ڈیمیج ہو رہی ہے.
سامان رکھ لیا ان لوگوں نے,
کہ سامان رکھ لیا, وہاں کچھ اور بتایا جا رہا ہے, یہاں کچھ اور ہے, تو سامان تو اس حوالے سے اگر واقعتاً سامان نہیں لینا تو پھر ہر طرف یہ نہ کہا جائے کہ لڑکے والے سامان نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, واضح کہا جائے کہ ہم خود نہیں لے رہے, وہ تو دینا چاہ رہے تھے, ہم نے ہی منع کر دیا, لیکن ایسا مطلب شاید کم ہے, بلکہ حال لوگوں کا یہ ہے کہ جو لڑکی جہیز کے اندر ڈنر سیٹ لائی تھی, 10 سال میں اس ڈنر سیٹ کی شاید کوئی بھی پلیٹ بچے تو بچے, ٹھیک ہے, کپ وغیرہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں, چمچے بھی آگے پیچھے ہو چکے ہوتے ہیں. اب یہ آتا ہے کہ بھائی ہم نے طلاق ہو گئی تو آتا ہے کہ ہم نے جہیز کے اندر یہ سامان دیا تھا,
لسٹ پوری آ جاتی,
یہ سامان دیا تھا کہاں ہے, وہ پنکھا کہاں ہے, وہ پنکھا بھی ٹوٹ پھوٹ کے خراب ہو چکا ہوتا ہے, وہ جو کچھ بھی سامان دیا ہوتا ہے, تو اب یا اصل کنڈیشن پر کہ ہمیں اصل کنڈیشن والا مال چاہیے, تو آپ کی بچی اس گھر میں رہی ہے, اس سے ہی ٹوٹی ہیں, اس کی اجازت سے برتن سسرال والے استعمال کرتے رہے اور کسی سے بھی ٹوٹ گیا, تو وہ سارا زمانہ معافی کی درجے میں چلتا رہا,
ٹھیک ہے.
اب طلاق کی صورت میں پچھلے کا مطالبہ کرنا یہ بالکل بیجا مطالبہ ہے, اور ایک کثیر تعداد اس طرح مطالبہ کرتی ہے,
ٹھیک,
اور وہ سامان اب کہاں سے لے کر آئے, اور جھگڑا ہوتا ہے, ہمیں تو وہ 300 सामान के पूरी लिस्ट होते, 300, 200, 250, इतना सामान आया था, वो पूरा टिक मार्क करते रहते, ये कहाँ गया, ये कहाँ है, तो वो आपकी बच्ची से ही टूटा था वो, तो वो कहाँ से लेकर आए। तो इसलिए बहुत सारा सामान लोग एक दूसरे पे यूं डाल रहे होते हैं, तो इसमें कभी भी कोई झगड़ा भी अगर होता है तो उस झगड़े की का हल जो है ना वो अच्छे अंदाज में निकालना चाहिए। यकीनन तलाक एक नापसंदीदा चीज है, दो दिल ही नहीं दो खानदान तक इसका असर होता है, फिर अगर बच्चे हों तो वो सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं तलाक की वजह से। तो अब जो होना था हो गया, यकीनन अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब इसका जो नतीजा है उसको मजीद बुरा ना बनाए,
ठीक है।
तो इसमें यह है कि अगर सामान औरत वाकईतन नहीं लेती और उसने बिल्कुल, जब कोई पूछता है सामान का क्या हुआ तो वाजे तौर पे बताती हो कि हमने वो सामान उन्हीं को दे दिया, हम नहीं ले रहे,
ठीक है।
तो अगर ऐसी बात है तो इसमें कोई मजायका नहीं है। लड़की जहेज के सामान की मालिक है, वो मालिक होने की हैसियत से ये इख्तियार भी रखती है कि अपने जहेज का सामान तलाक होने की सूरत में वापसी ले ले, वो शोहर को वापस करना होगा,
ठीक है।
अब जो बचा है वो वापस करना होगा, और औरत को ये भी इख्तियार है कि वो अपने शोहर ही को मालिक बना दे कि जो भी सामान है वो सब आपकी मिल्क किया,
ठीक है।
शोहर के कब्जे की सूरत में उसकी मिल्क में दाखिल हो जाएगा,
ठीक है। तो अब ये शोहर के पास चला जाएगा
जिसको ये मालिक करेगी,
ठीक है। और मुतय्यन नहीं किया, बल्कि आप लोग ले लें ससुराल वाले,
तो इस तरह आप लोग ले लें। अब किस तरह ले लें, किसको, तो ये हिबा और गिफ्ट के कुछ अलग मसाइल हैं,
ठीक है।
तो उन मसाइल के मुताबिक देखा जाएगा किसकी मिल्क में गया।
अच्छा, कुछ सामान जो ना, एक तो होता है ना कि जब रुख्सती हुई उस वक्त एक पूरा ट्रक भरकर आता है, गाड़ी भरकर आती है, उसको जहेज का सामान कहा जाता है, लेकिन बाद में भी वालदैन भाई वगैरह कुछ ना कुछ देते रहते हैं, चीजें ऐड करते रहते हैं। वहां गई तो बेटी ने कहा इसकी जरूरत पड़ रही है, तो उन्होंने वो भी ले दिया, ये भी जहेज का सामान ही कहलाएगा। और फिर अगर खुदा ना खास्ता तलाक होती है, वही अहकाम आएंगे इसके ऊपर भी।
औरत की मिल्क में कोई भी माल, चाहे वो अपनी शादी से पहले अपना पर्सनल कोई उसका सामान था वो लेकर आ गई, शादी के बाद लड़के की तरफ से गिफ्ट मिले, या लड़की को उसके घर वालों की तरफ से मिले, ये सब औरत की मिल्क है,
ठीक है।
अब ये तलाक की सूरत में इसके जो भी अहकाम है, ये लड़की सारा का सारा अपना सामान जो इसकी मिल्क है वो ले जा सकती है। अब इसके अंदर बसा औकात ऐसा भी होता है कि अपने के साथ साथ शोहर वाला भी बहुत सारा सामान
इसको दिया था,
नहीं शोहर ने मालिक बनाया वो तो
हो गया, ठीक है।
लेकिन बहुत सारा सामान वो जिसका शोहर ने मालिक नहीं बनाया होता,
इस्तेमाल के लिए दिया,
इस्तेमाल के लिए लाया होता है, जैसे किचन के बहुत सारे सामान होते हैं,
ठीक।
वो शोहर लेकर आया होता है, वो पता चलता है कि वो सारा ही किचन चला गया, ट्रक में लोड हो गया,
जेवरात
होते हैं जिनमें बाज़ औकात लड़के वालों की तरफ से जो जेवरात चढ़ाए जाते हैं तो वो चढ़ावे के तौर पे, तो उसमें वो कुछ खानदानों में ऐसा है कि वो मालिक बना देते हैं लड़की को, और कुछ खानदान में ऐसा है कि वो कहते हैं हमने मालिक नहीं बनाया,
ठीक है,
ये सिर्फ चढ़ावा, जिसको दूसरे लफ्ज में दिखावा, हमने दिखाया है कि हमने 12 तोले का जेवर दिया, लेकिन वो औरत की मिल्क नहीं करते।
तो दूसरे बेटे की शादी आती तो वहाँ भी वही
पता चला, वही जेवर लेके वहाँ डिस्प्ले पे रख दिया जाता है,
ठीक है।
तो पूरे खानदान में कहीं कहीं वो डिस्प्ले पे आता है, लेकिन वो किसी की मिल्क नहीं किया जा रहा होता,
ठीक।
ऐसा जेवर औरत बादे तलाक जो इसकी मिल्क में नहीं था लेकर नहीं जा सकती,
ठीक है। एक मैसेज है, ये सवाल कर रहे हैं कि अगर कारपेट के एक किनारे पर निजासत लग जाए, वो नापाक हो जाए, जबकि दूसरा किनारा बिल्कुल पाक हो, तो उस तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ी जा सकती है।
देखिए, कारपेट को कोई अपने ऊपर उठाए हुआ तो होता नहीं,
ठीक है,
वो बिछा हुआ होता है। हम इस कोने पे अगर नजासत है, इस कोने पे अगर नमाज पढ़ रहे हैं और इस कोने पे किसी किस्म की नजासत नहीं लगी, तो नमाज दूसरे पाक हिस्से पर पढ़ सकते हैं,
ठीक है। इसी तरह ये पूछ रहे हैं कि इस्लामी बहन के सर पर लाल मेहंदी लगी हुई है और दुपट्टा नहीं ओढ़ा हो क्योंकि मेहंदी गीली है, तो क्या इस हालत में दुरूद पाक पढ़ा जा सकता है?
दुरूद पाक पढ़ने के लिए अदब का तकाजा, तो जितना अदब करेंगे उतना बेहतर होगा, लेकिन दुरूद पाक, दुरूद सलाम या दीगर दुआएं, तस्बीहात, कलमा शरीफ, वो अगर औरत के सर पे दुपट्टा नहीं है, किसी भी वजह से नहीं है, तो इस हालत में भी वो दुरूद सलाम, कलमा शरीफ, तस्बीहात पढ़ सकती है,
ठीक है।
अलबत्ता अदब जितना करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा कि दुपट्टा वगैरह सर पर हो, लेकिन ये जो कंडीशन है कि अभी मेहंदी लगी है और इस सूरत में कोई भी कपड़ा सर पे लगेगा तो उस कपड़े का कलर फिर खराब हो जाएगा, तो इस सूरत में अगर वो सर पे मेहंदी गीली होने की सूरत में दुपट्टा ना हो تو کوئی حرج
نہیں. جسم پہ توڑ لیا جائے, گردن سے توڑ لیا جائے. اچھا سوال یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی بہن کا انتقال ہو جائے اور جنازہ پڑھا جا رہا ہے اور دیگر اسلامی بہنیں قریب کھڑی ہو کر کلمہ وغیرہ پڑھتی ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟
نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہو,
یہ بھی وہیں چلی جاتی ہیں اور سائڈ پہ کہیں کھڑی ہو جاتی ہیں.
خواتین کو ایسے مقامات پہ کہ جہاں ان کو اجنبی مرد دیکھیں,
ٹھیک ہے,
ایسے مقامات پہ عورتوں کو نہیں آنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ مساجد سے عورتوں کو روکا جاتا ہے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی خواتین حاضر ہوئی تھی کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں. تو حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کے یہ جو انداز آج کل دیکھنے میں آ رہے ہیں, اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے تو ان عورتوں کو بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرح مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے. تو
یہ اس دور کی بات ہے,
اس دور کی بات ہے. تو اب تو زمانہ جس طرح چل رہا ہے کسی کو بتانے کی حاجت نہیں ہے, سب کو پتا ہے کہ پردہ کہاں گیا, کیا ہوا پردے کا حال. تو اب جنازے کے اندر بھی جبکہ یہ بالکل غم اور کی کیفیت والا معاملہ ہے, تو اس حالت میں بھی اگر وہ عورتیں مردوں کے ساتھ ایسی جگہ ہوں گی جہاں مرد بھی جمع ہیں جہاں عورتیں بھی, تو وہ رونا دھونا اور اس طرح کی چیزیں کریں گی. تو خواتین کو مردوں کے ایسی جگہ پہ جہاں مرد ان کو دیکھیں اور بے پردگی کا ماحول ہو, تو عورتوں کو اس انداز میں آنا منع ہے. تو اب یہ ہے کہ کلمہ شریف جو کچھ پڑھنا تھا تو وہ عام طور پہ گھر کے اندر یا گھر کے باہر کوئی ٹینٹ وغیرہ لگ جاتا ہے, تو اس میں خواتین اس میت کے قریب بیٹھ کر جو کچھ درود و سلام, تسبیحات, کلمہ شریف پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں
دھیمی آواز میں,
دھیمی آواز سے. اس میں بھی ایسی آواز نہ ہو پھر کوئی کلام پڑھا جا رہا ہو تو ایسا نہ ہو کہ جس میں عورتیں اگر اس کو گنگنا رہی ہیں, وہ کلام پڑھا جا رہا ہوگا, درود و سلام پڑھا جا رہا ہوگا, تو بلند آواز سے اجنبی مردوں تک آواز نہ پہنچے, اس کا بھی انہیں خیال رکھنا ہوگا.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ایک کال چلا دیجیے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میت کو تابوت سمیت دفناتے ہیں یا تابوت کے بغیر؟ اگر تابوت سمیت دفنا رہے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟
جہاں تابوت میں میت رکھی گئی تو اب کیا دفنایا جا سکے؟
دیکھیں, بس اوقات تابوت یعنی لکڑی کا صندوق نما ایک بنا دیا جاتا ہے اور اس میں میت کو رکھا جاتا ہے. تو سنت یہ ہے کہ صندوق نما یعنی تابوت میں میت کو رکھ کر تدفین نہ کریں.
ٹھیک ہے,
سنت یہ ہے کہ میت کا جسم ڈائریکٹلی زمین پر ہو.
ٹھیک ہے,
جو بھی اندرون. اچھا, بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زمین کچھ نرم ہوتی ہے اور وہ نہیں ٹھہر پاتی, تو بامر مجبوری پھر تابوت میں رکھ کر تاکہ میت کے اوپر مٹی نہ گرے, اس بنا پر ضرورتاً تابوت میں رکھ کے تدفین کی جا سکتی ہے, اس کی گنجائش ہے. لیکن جہاں مٹی مناسب ہے اور وہاں ضرورت نہیں پڑ رہی تو تابوت میں رکھ کے مردے کی تدفین مکروہ ہے, خلاف سنت.
ٹھیک ہے,
لیکن تدفین اگر ہو چکی ہے تو اب اس کو نکالیں گے نہیں.
ٹھیک ہے, بعض میتیں بہت دنوں بعد دفنائی جاتی ہیں اور وہ سرد خانوں سے تابوتوں میں آتی ہیں, بیرون ملک سے آتی ہیں, اور کنفرم تو نہیں لیکن کہتے ہیں کہ نہیں اتنی نرم ہو چکی ہے کہ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو
شاید کیمیکل وغیرہ بھی لگنے کی وجہ
سے ساتھ ہی ہے, تو اب اجازت مل جائے اگر واقعتا ایسا ہے.
ہاں, تو اگر اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے اعضا بکھر جائیں گے تو یوں تابوت میں رکھا ہے بسوں کا اسمیل کچھ ایسی آ رہی ہوتی ہے کہ اگر اس کو رکھیں گے تو وہ دفنانے والوں کے لیے مسئلہ ہو جائے گا, تو جہاں ضرورت پڑے تو وہاں اس کی گنجائش ہے.
ٹھیک ہے,
ایک کال چلا دیجیے. سوال یہ ہے کہ کیا جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے یا غیر مسجد میں بھی جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے؟
جمعۃ المبارک کی نماز کے جو شرائط ہیں ان شرائط میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مسجد میں ادا کیا جائے.
ٹھیک ہے,
تو اگر مسجد کے علاوہ کسی میدان میں بھی اگر جمعہ کا انعقاد ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے,
پڑی جا سکتی. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
محمد تحسین بات کر رہا ہوں حضرت سلطان بہو کی تجویز جنگ سے. حضرت مسئلہ یہ پوچھنا تھا, ایک مسجد کی چیز ہے تو مسجد کے بعد اگر ہم اس کو گھر میں استعمال کر سکتے ہیں, جیسے مطلب پنکھا ہے یا دروازہ ہے, یہ اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں.
جی حضور,
جو چیز مسجد کے لیے وقف ہو چکی ہے تو ان کے سوال سے ظاہر یہی ہے کہ یہ مسجد کی جو ملک میں آ جاتی ہیں, مسجد کے لیے جو چیزیں وقف ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. تو مسجد کے لیے وقف پنکھا یا کوئی چٹائی، کوئی دری، جائے نماز، حتیٰ کہ مسجد میں وقف جو قرآن پاک ہیں، تو ان کو اپنے گھروں پر لے کر نہیں جا سکتے، یہ مسجد ہی میں رہ کر ان کا جو استعمال ہوگا معروف وہی کیا جائے گا۔
جب مسجد شہید کی گئی، اس کی نئی تعمیر، نئی توسیع کی جا رہی ہے، اس وقت چیزیں اتری ہیں اور سیل کرنی ہے، تو کیا اب کوئی خرید کر اپنے گھر میں استعمال کر سکتا ہے؟
ہاں، ایسی
کو بھی کسی مسجد ہی کے لیے خریدا جائے، کسی مدرسے ہی کے لیے خریدا جائے، یا ذاتی استعمال میں بھی آ سکتی ہیں چیزیں؟
ایسی چیزیں کہ جو اب مسجد کے استعمال میں بالکل نہیں آئیں گی اور پڑے پڑے رکھے رکھے وہ ضائع ہو جائیں گی اور بے قیمت ہو جائیں گی، تو اور مسجد کی ضرورت سے بالکل زائد اب کبھی استعمال میں آنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسی چیز کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس کو فروخت کرنے کی اجازت ہے، اور اس میں بھی پھر یہ ہے کہ ایسے مقام پر اس کو لگایا جائے، یعنی ایسے افراد کے ہاتھوں بیچا جائے جو اس کو بے حرمتی والی جگہوں پہ استعمال نہ کریں۔
ٹھیک ہے،
تو اب جیسے پنکھا ہے تو گھروں میں استعمال میں لانے کے لیے، دکان میں استعمال میں لانے کے لیے اس کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن یہ خریدیں گے کب، اس کے پھر احکامات مسجد انتظامیہ کو سیکھنا ہوگا کہ کب مسجد کا سامان بیچا جائے گا اور کب نہیں بیچا جائے گا۔
ٹھیک ہے،
تو اس حوالے سے دارالافتاء اہل سنت یا اپنے شہر کے جو مفتیان اہل سنت ہیں ان سے ضرور رجوع کریں اور نفس مسئلہ درست طریقے سے سمجھیں کہ کب اور کیوں، کس کنڈیشن میں ہم مسجد کا مال فروخت کر سکتے ہیں اور کس صورت میں نہیں کر سکتے۔
ٹھیک ہے، مساجد کی جو انتظامیہ ہے اور مدارس کے جو مہتمین ہیں، جن کی مینجمنٹ ہے، ان کو ایک کام تو ضرور بھی ضرور کرنا چاہیے کہ جو بھی چندہ جمع کریں یا جو بھی سامان بالخصوص مسجد کے لیے، اپنے مدرسے کے لیے، یا کوئی اور وقفی ادارے ہیں ان کے لیے اگر آتا ہے تو اس کی پوری وضاحت اپنے پاس نوٹ فرما لیں کہ یہ پنکھا ہے، یہ فلاں تاریخ کو ملا، فلاں شخصیت نے دیا، یا ان لوگوں سے چندہ لے کر ہم نے خریدا اور اس مقصد کے لیے لیا گیا۔ تو یہ انشاءاللہ جب آپ کو یہ سامان ڈسکارڈ کرنا ہوگا، اس کو تبدیل کرنا ہوگا، تو اب جب آپ کسی مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی لینے جائیں گے، پوچھیں گے، تو اب ان کو بھی آپ کے سوال کا جواب دینے میں بہت آسانی ہوگی، ورنہ پھر وہی تفصیلات لینے کے لیے کہا جائے گا جو کہ معلوم ہی نہیں ہوگی، یاد بھی نہیں ہوگی، انتظامیہ بدل جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، نسلیں بھی بدل جاتی ہیں، واضح بہت پرانی چیزیں ہوتی ہیں، تو اب چونکہ تیزی ہے زمانے کے اندر، تو ہمیں یہ چیزیں کر لینی چاہیے، اس کا باقاعدہ رجسٹر بنانا چاہیے اور اس کے اندر تمام تر تفصیلات، جو جو چیزیں مسجد کے لیے، جو اس کے اثاثے ہیں، جو جو پنکھے خریدتے ہیں، لائٹس خریدتے ہیں، چٹائیاں خریدتے ہیں، دریاں خریدتے ہیں، ہر ہر چیز کی تفصیل ہوگی، تو انشاءاللہ عزوجل اس کے حوالے سے ہمیں شرعی رہنمائی لینے میں بہت آسانی ہوگی، اور مفتی صاحب بھی انشاءاللہ آپ کو جو آپ کا سوال ہوگا اس کے مطابق جواب دے پائیں گے۔
مزید ثاقب، اس کے اندر ایک چیز اور مسجد انتظامیہ کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بس اوقات ایک مسجد کے اندر جیسے پانی، ٹھنڈا پانی کرنے کی مشین ہے اور اچھی ہے، صحیح ہے،
ٹھیک ہے،
ایک اور آدمی بھی مسجد میں لا کے رکھنا چاہتا ہے،
اس کی خواہش ہے،
اس کی خواہش ہے، مسجد انتظامیہ وہ بھی لے لیتی ہے، اب ایک یوز میں آ رہا ہے، یہ دوسرے کو رکھیں کہاں، استعمال میں کہاں لائے، لیکن چونکہ ایک آدمی نے دے دیا، وہ دینا چاہتے ہیں، مسجد انتظامیہ بھی کو ویلکم کرتی ہے، لائیں،
کرسیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے،
پانی کی کرسیاں ہو گئیں، یعنی اسی طرح پانی کھینچنے والا موٹر ہوتی ہے،
اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں مساجد میں،
جی جی، تو اس طرح کی چیزیں مسجد انتظامیہ کو ایک لمٹ رکھنی چاہیے کہ جو چیزیں اس وقت ضرورت میں آ رہی ہیں اور بالکل آپ کی ضرورت پوری کر رہی ہیں، اب کوئی شخص وہ چیز دینا چاہ رہا ہے تو یقیناً آپ اگر اس کو بڑھا دیں گے تو مسجد کے اوپر کچھ اخراجات کا لوڈ بھی بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، اب آپ کو پائپ سسٹم کرنا پڑے گا، اچھا بعض مسجد کا حال یوں پتا چلا کہ ایک مسجد میں پانی کی، ٹھنڈا پانی کی مشین بالکل صحیح کام کر رہی ہے، ایک نئی مشین کسی نے لا کر دی، لے لی، رکھ لی، اب وہ مسجد میں رکھی ہوئی ہے سالہ سال سے، اب جس نے دی ہے اس نے یقیناً رکھنے کے لیے نہیں دی ہے،
لگانے کے لیے دی ہے،
چیز رکھے رکھے خراب بھی ہونے، ادھر سے ادھر سرکانے ہٹانے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو سکتی ہے، تو مسجد انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی شخص کچھ دینا چاہتا ہے تو آپ کی مسجد کے اندر اگر اس کی حاجت ہے بالکل آپ اس کو لیں، تاکہ جو دینا چاہ رہا تھا اس کو ثواب شروع ہو جائے، اس کا استعمال میں آئے، اور اگر آپ کی مسجد میں حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کا رخ کسی دوسری اہل سنت کی مسجد کی طرف پھیر دیں کہ جہاں اس کی حاجت ہو،
لکھ کے لگا سکتی ہے انتظامیہ نوٹس بورڈ پر، پکا لکھوا دے اس مسجد میں جو کچھ دینا ہو کوئی بھی چیز دینی ہو تو مسجد انتظامیہ سے اجازت لے کر ہی دیں, چاہے قرآن پاک ہی کیوں نہ ہو.
جائے نماز بعض مساجد میں اتنی زیادہ آ جاتی ہیں کہ
سب سے بڑا جو مسئلہ پریشان نظر آتے ہیں لوگ قرآن پاک کے حوالے سے, جب بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں قرآن پاک ضرورت ہوتے ہیں اور نہیں موجود ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہوں پر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھرے ہوتے ہیں اور اب وہ انتظامیہ والے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی کریں. اچھا اب کئی ایسے ہوتے ہیں نا کہ چلے کرسی کسی نے دینی ہے تو وہ تو آ کر بتائے گا حضرت میں نے کرسی دی ہے, پنکھا دی ہے, قرآن پاک رکھ کر چلے جاتے ہیں الماریوں کے اندر اور محراب میں اور ممبر پر کہیں بھی.
جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اسی کو مزید کنٹینیو کروں گا کہ قرآن پاک بعض مساجد میں جب بارشیں ہوئی ہیں تو ان بارشوں کا جو بھی پانی ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے قرآن پاک کی الماریوں کی طرف بھی آ جاتا ہے.
صحیح.
اور اس میں بس اوقات قرآن پاک کے صفحات کیلے ہونے کی وجہ سے اب بر وقت توجہ نہیں گئی, جب کسی نے قرآن پاک پڑھنے کے لیے نکالا تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ قرآن پاک کے اوراق گیلے ہیں, تو بس اوقات پورے پورے شیلف میں رکھے ہوئے قرآن پاک یا جو سپارے ہیں یہ شہید ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں, یعنی اب ایسے ہو جاتے ہیں بس اوقات کاغذ یعنی بوسیدہ ہونے لگتا ہے, پڑھنے میں دشواری ہونے لگتی ہے, تو اس طرف بھی مسجد انتظامیہ کو توجہ دینی چاہیے. جب ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے کہاں سے پانی ٹپکتا ہے تو ہمیں سارے وہ برتن بھی رکھنے ہیں کہ یہاں پہ برتن رکھنا پڑتا ہے یہاں پہ یہ کرنا پڑتا ہے, تو مسجد بھی اللہ کا گھر ہے اور اس کی ذمہ داری گویا ہر ایک مسلمان کی ہے, بالخصوص جو مسجد انتظامیہ کا فرد بنتا ہے انہوں نے گویا اپنے ذمہ لیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں گے اس کی ضروریات کا خیال رکھیں گے. تو بارشوں کے دنوں میں مزید قرآن پاک کی الماریوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے, اور ایسے دن جب آنے لگیں گے بارش کا امکان, اور عام طور پہ موسمیات کی طرف سے
پیشن گوئی مل جاتی ہے
تو ایسا اہتمام کر لیں کہ قرآن پاک کی الماریوں کی طرف پانی بارش کا نہ پہنچے, یا پہنچنے کا بالکل ایسا اندیشہ ہے کہ پہنچے گا تو قرآن پاک کو کسی مناسب محفوظ مقام پہ رکھ لیا جائے تاکہ بارش کے پانی کی وجہ سے اس میں کسی پڑھنے میں دشواری نہ.
اسی طرح مسجد کے اسٹور میں جو دھریاں ہیں چٹائیاں ہیں ان کا بھی اہتمام کیا جائے, پھر بعد میں بچھانے کو نہیں ملیں گی.
یہ سب اسی
جمعہ مبارک کے ایک مسجد میں حاضری ہوئی تو دری میں عجیب و غریب سمیل تھی, بارش یہی تھا کہ بارش کا پانی پڑا وہ صحیح طرح سوکھی بھی نہیں, اور وہ کیونکہ پہلے محل تو اس کے اندر تھی مٹی تو ہوتی ہے دریوں کے اندر, پانی ملا تو اس نے پھر وہ ملا کر اس کے اندر جو سمیل پیدا کی وہ ایسی نہیں تھی کہ جس کے ذریعے
بلکہ ایسی ہے. اگر صفوں کو مسجد میں بچھانے کا حکم معلوم کیا جائے نا کہ جس میں سجدے میں جانے کے بعد آدمی سانس ہی نہیں لے رہا.
جی جی, بعض مساجد ایسی ہیں خاص کر مارکیٹس کی مساجد بازاروں کی کارپیٹ بچھا ہوتا ہے, قریب ہی وضو خانہ ہوتا ہے اور ایک تعداد آتی ہے گیلے پاؤں کارپیٹ پہ آتی ہے, اور وہ جو کونا ہوتا ہے نا اس کا رنگ اور طرح کا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو پوری مسجد میں اسمیل ہوتی ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے, اور ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ یہاں ذوق شوق سے اس مسجد میں بیٹھا رہے, اگر اس کا دل بھی کر رہا ہے کہ فارغ وقت ہے چلو مسجد میں ہی بیٹھ جائیں, لیکن اسمیل کی وجہ سے انسان کا دل کرتا ہے کہ یار یہاں سے نکل جائے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو ان کو بھی چاہیے کہ ایک اہتمام کریں اور پائیدان بچھائے جائیں, پاؤں خشک کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ مسجد کے اندر صفائی ستھرائی رہے. تو حضور ایک میسج آیا کہہ رہے ہیں کہ کار پارکنگ میں گاڑی پارک کی کرتے ہوئے اپنی گاڑی کسی دوسری گاڑی سے ٹچ کر دی لگ گئی اور اس کو نہیں پتا, تو اب کیا کریں, بھاگ جائیں یا اس کو بتائیں؟ ایسا ہوتا ہے رات کو آپ پارکنگ میں یا بلڈنگ کی پارکنگ میں,
اس کے کئی طریقے سے حل نکالے جا سکتے ہیں. اب وہ بالکل ان نون آدمی ہے یا جان پہچان والا آدمی ہے, اور جب کار پارکنگ میں اکثر اگر بھی ان نون جگہوں پہ آپ بھی کار پارک کر رہے ہیں تو وہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ جس پہ ٹچ ہوئی ہے وہ بالکل ایک اجنبی آدمی ہو, اور اب یہ دیکھ لیں اس پر نقصان اگر ہوا ہے تو کیا ہوا ہے کتنا ہوا ہے, یہ کچھ آئیڈیا. جب آپ کی کار کو کہیں نقصان ہوتا ہوگا تو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا اتنا 1500 کا نقصان ہو چکا ہوگا, یا کچھ نہیں ہوا تو خراش آئی ہے, اس خراش کو کس طرح دور کیا جائے گا. تو ایسے میں کوئی ممکنہ صورت ہو کوئی چٹ کوئی کاغذ کوئی فون نمبر اس پہ اپنا لکھ دیں کہ یعنی اگر آپ اس نمبر پہ رابطہ کر لیں جو بھی تلافی کرنی ہوگی تو میں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں گا, کوئی بھی ایسی صورت بنائی جا سکتی ہے. اور اس طرح معافی کے کوئی دو چار جملے بھی واقعتا ندامت کے ساتھ معافی تلافی کے جملے بھی اگر لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک نیا انداز ہوگا، اور جس کی بھی گاڑی کو آپ کی گاڑی نے ہلکا سا بھی ٹچ کرنے کی وجہ سے جو بھی اب اس کی مطلب جو لائٹ ہیں وہ ٹوٹی ہیں یا کوئی چیز ٹیڑھی ہو گئی، کچھ بھی ہوا ہے، تو آپ کو چٹ اور یہ چٹ وغیرہ لگانا ممکن بھی ہے، کار وغیرہ ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کاغذ ایسی جگہ جہاں پہ وہ مالک ڈرائیو کرنے کے لیے جب آئیں گے تو اس کو پرچہ مل جائے. معاملہ کہ پرچہ اگر جیب میں رکھنے کی عادت ہو، پھر قلم وغیرہ رکھنے کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ اس میں مزید آسانی ہوگی.
ٹھیک ہے،
ورنہ جو صورت ہے تو اگر
دماغ اپنے لڑایا جائے
اس طرح، یعنی ہر کل بروز قیامت یہ آدمی مجھے پکڑے نا،
ٹھیک ہے
یہ آدمی مجھے پکڑے نا، اب اس کی کوئی بھی تدبیر آپ نکالیں گے تو انشاءاللہ جب ہم کسی زاویے سے سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں اس طرح کی صلاحیت رکھی ہے کہ ہزار رستے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. قابل عمل جو احسن طریقہ،
دوسرا پہلو ہے، میں اپنا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک پارکنگ تھی، بلڈنگ میں میری رہائش تھی، بیسمنٹ میں پارکنگ ہے، بائک میں اپنی پارک کر رہا تھا تو ساتھ والی بائک کا انڈیکیٹر بالکل نکلا نہیں لیکن تھوڑا سا ڈیمیج ہو گیا، اور وہ ان کی غلط پارکنگ کی وجہ سے تھا، وہ کھڑی اس طرح کی تھی کہ وہ کوئی اور بھی ہوتا کر لیتا. تو اب میں نے بلڈنگ کے چوکی دار سے کہا کہ آپ جب یہ جن کی بھی ہے نا تو وہ جب آئیں تو مجھے بتا دیجیے گا، میری رہائش قریب ہی تھی، وہ آئے انہوں نے بتایا. اب میں چاہتا تو چھپا بھی سکتا تھا، اور یہ تو انڈیکیٹر تو سمجھے عرف ہے کہ ٹوٹے تو کوئی پوچھے نہ. اب ہونا یہ چاہیے تھا جو اب میرا ذہن تھا کہ آئیں گے تو کہیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، یا پھر مجھے کہیں گے کہ آپ اتنے پیسے دے دیں. ان فرد نے اب تو مجھے یاد بھی نہیں اور وہ بھی مجھے پہچانتے نہیں تھے اس وقت، تو جو سنائی نہ کہ آپ کو طریقہ نہیں ہے، آپ کو شرم نہیں آتی ہے، آپ کو یہ نہیں آتی ہے، تو یہ اور لوگ بھی کرتے ہوں گے. کیا یہ رویہ صحیح ہے کہ ایک آدمی آپ کو بتا رہا ہے، اپنی غلطی پر نادم بھی ہے، آپ کا نقصان بھی پورا کرنا چاہتا ہے، اور آپ اب آگے سے کیا اس کو یہ حق ملتا ہے کہ یہ ان چیزوں کا ڈانٹنے کا برا بھلا کہنے کا شریعت اس کو اجازت دیتی ہے؟ جیسے ٹکریں لگ جاتی ہیں اور بعد لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں روڈوں پر، ٹھیک ہے حضرت میں آپ کے پیسے دے دیتا ہوں، لیکن نہیں مارنا ہی ہے لڑنا ہی ہے، کیا ان چیزوں کی اجازت ہے؟
دیکھیں اس طرح کی جب بالکل یہ انداز ہی غلط ہے جو آپ کے ساتھ ہوا، جو بھی ہے یعنی آپ کے دل میں اس کو یادگار ایک وہ ہو گیا نا واقعہ، یعنی آپ تو سمجھ رہے تھے کہ میرے اس عمل سے ہو سکتا ہے اگلا شخص مطلب.
اچھا مجھے چوکی دار نے کہا، کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی مسئلہ نہیں روز کا کام ہے آپ، میں نے کہا نہیں آپ نے بتانا ہے ان کو کہ یہ ہوا ہے آپ ان سے مل لیں.
لیکن آپ ہمت نہیں آ رہے ثاقب بھائی، ایسے لوگ اگر آپ کو یوں ٹکراتے ہیں تو کوئی اچھے بھی آپ کو ملیں گے جو آپ کو کہیں گے کوئی مسئلہ مولانا صاحب یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. تو ان کا جو انداز جو آپ کے ساتھ رہا بالکل ہی غلط رہا، ان کو چاہیے تھا کہ آپ کے ایکسکیوز کرنے کو باقاعدہ وہ سراہتے، اپریشیٹ کرتے اور آپ کو کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہوتا رہتا ہے جب بائک لی ہے تو ایسا ہوگا.
جس طرح ہمارے پارکنگ ہوتی ہیں بائکس کی گلی محلوں میں اور بلڈنگ کی، وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ،
ہاں تو اس میں دیکھیں قصدن میں یہ نہیں کہہ، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی وجہ سے کسی کا انڈیکیٹر ٹوٹتا ہے تو آپ بھاگ جائیں،
ٹھیک ہے
ٹوٹتا ہے، جب آپ نے گاڑی روڈ پہ رکھی ہے تو یہ گھسے گی ٹوٹے گی کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی تلافی یا معافی، ان دو میں سے کسی ایک صورت کو اس نے اختیار کرنا ہے، تو آپ نے وہی کرنا چاہا تھا. اب اگلی شخصی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ کے اس عمل کو یعنی جو قابل داد اور داد تحسین کا حق رکھتا تھا اس کے باقاعدہ آپ کو وہ کچھ نہ کچھ کرتا، لیکن اس نے الٹا کیا غلط کیا. حدیث مبارکہ میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ یعنی جس میں جب کوئی کسی اپنے بھائی کے پاس معافی کے لیے آئے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، معاف نہ کرنے والے کے لیے احادیث مبارکہ میں وعید بیان کی گئی جس میں حوض کوثر پر نہ آنے جیسی وعید، روایت میں الفاظ کچھ اس طرح کے یاد آ رہے ہیں. تو اگر کوئی بھائی معافی کا طلبگار ہے تو آدمی یوں دیکھے کہ اس نے میرا انڈیکیٹر توڑ کے کیا کیا ہے، 100 روپے کا بھی لگ سکتا ہے، اور ویسے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیا لگوانا ہی تھا،
وہ چل تو ویسے
دیوار کو ایک دھکا بس دینے کی بات تھی وہ آپ نے لگا دیا تھا، تو ایسے میں چاہیے تھا کہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا. اور لیکن اگر کوئی معافی کے لیے آ رہا ہے اور اس کو معاف نہیں کیا جا رہا اور لڑائی جھگڑا آپ کیا جا رہا ہے، اس نے آپ کا انڈیکیٹر توڑا قصدن نہیں ٹوٹ گیا، آپ اب جانتے بوجھتے جو چڑھائی کر رہے ہیں تم لوگ ہو ہی ایسے، تم نے یوں کیا تو یوں کیا،
جیسے روڈوں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو تماشا لگا ہوتا ہے آئے دن،
تو یہ اب دل آزاری ہو رہی ہے. اس نے آپ کی ایک بے جان چیز توڑی، آپ اس کے دل کو جو پورے جسم کا سمجھو بادشاہ ہے، آپ اس کو ہرٹ کر رہے ہیں، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اب یہ پہلے اگر یہ ظالم قصدن ظالم نہ بھی تھا، اب آپ قصدن ظالم بن رہے ہیں، اب آپ ایذائے مسلم کا سبب بن رہے ہیں. تو اگر ایسے لوگ یعنی جن سے آپ کا پالا پڑا، ایسے افراد اگر اپنی سوچ بدل دیں اور معافی مانگنے والے کی حوصلہ شکنی کے بجائے حوصلہ افزائی کریں، تو آپ دیکھیں گے اگر مجھ سے کوئی نقصان ہوگا نا، میں فراخ دلی کے ساتھ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. بسوں کا آدمی ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے، لیکن خطرہ ہوتا ہے کہیں ایسا عابیل مجھے مارنا ہو جائے،
ٹھیک ہے،
کہ میں ہم کوئی اچھا کرنے گئے تھے الٹا ہی ہو گیا. تو ایسا نہ ہو، کسی کا کوئی پرس گر جاتا ہے، وہ پرس اٹھا کے واپس دینے جا رہا ہوتا ہے کسی کو، مالک تک تو اگاتا ہے اس میں تو 10,000 روپے تھے، وہ کہتا کچھ بھی نہیں تھا، یہ جیسا اٹھایا تھا ویسے آپ کو دے رہا ہوں، 10,000 تھے تم نے 10,000 چرائے. تو اب ہوتا یہ کہ اگلے شخص کو مزید ہم اس عمل سے روک رہے ہوتے ہیں جس کا شریعت نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے. تو اس پہ حکم ہے کوئی چیز ٹوٹ گئی، اب اس کی تلافی کریں. لیکن اگر ہمارا بیہیویئر بالکل الٹ ہوگا تو ہم گویا لوگوں کو حکم شرع پہ عمل کرنے سے اپنی اس بد اخلاقی کی وجہ سے روک رہے ہیں. تو ہمیں بد اخلاق نہیں ہونا، مسلمان حسن اخلاق کا سراپا ہوتا ہے، وہ بالکل اس کا ہر عمل حسن اخلاق سے مزین ہوتا ہے.
اب جیسے گاڑیوں کی ٹکر لگی اور پیچھے والے نے مار دی، اب ہو سکتا ہے کہ آپ نے غلط بریک لگائی ہو لیکن لگی اب پیچھے والے کی وجہ سے آپ کی گاڑی کو، تو اب آپ نکلیں گے اور نکل کر اس کی گریبان کو ہاتھ ڈالیں گے، باہر نکل 2-4 تھپڑ لگائیں گے، لینے آخر میں پیسے ہی ہیں، تو یہ سارا کرنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ بعض دفعہ آدمی کہہ رہا ہوتا ہے سر میں آپ کو دیتا ہوں کرتا ہوں، لیکن اس وقت شیطان، ہاں پھر مزہ نہیں. اچھا 2-4 اور بھی آتے ہیں تو وہ بھی فریق بن جاتے ہیں. اچھا پھر اس میں ایک مسئلہ اور آتا ہے، کئی دفعہ یہ سنا کہ اب ڈنٹ پڑ گیا گاڑی کو نا، اس کا خرچہ کتنا لیا جائے گا؟ اب وہ عموماً 400-600-800 میں کام ہو سکتا ہے، تو اب ایک دم 10,000 کا مطالبہ، تو 8,000 کا مطالبہ، تو کیا یہ شخص کے جس کو پے کرنا ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں وہ جو کہے گا وہی ہوگا، یا پھر اس کی ابھی ہاتھوں ہاتھ تلافی ہے اور اس کو ابھی پیسے دینے اس پہ لازم ہے، اور جتنے مانگ رہے اتنے ہی دینے لازم ہے، یا اس کا جو بنتا ہے وہ دینا لازم ہے،
جو واجبی قیمت بنتی ہے،
ٹھیک ہے،
اس کا. اگر واقعتا اس کی غلطی ہے تو اب میں اچھے خاصا چل رہا ہوں، اگلا شخص کو پتہ نہیں کیا ہوا، اب جانتے بوجھتے بریک لگاتا ہے پھر گاڑی ٹھکتی ہے، تو اس کا قصور ہے اگلے
اس کا ہے ہی نہیں،
ٹھیک ہے. تو جس کا قصور ہے، جس کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی چیز ٹوٹی ہے، تو اب اس نقصان جتنا بنتا ہوگا اتنا ہی لیا جا سکتا ہے. تو اگر 1,000 روپے کوئی نقصان کی قیمت بن سکتی تھی تو 2,000 کا مطالبہ نہیں کر سکتے،
ٹھیک ہے.
جتنا ہاں وہ اپنی مرضی سے آپ کو بھلے 2,000 دے دیں وہ ایک الگ بات، لیکن جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتے،
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتوں پر عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.